الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فوز بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في كتاب الله في الكتاب مسطورا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا لأسأل الصادقين عن صدقهم وأدى الكافرين عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے، ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اس کے باوجود اللہ جل شانہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو. یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ پاک نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو سب مسلمان اپنی ماں سمجھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو میراث کے معاملے میں کسی مسلمان کے اپنے رشتہ داروں پر فوقیت حاصل نہیں ہوئی. چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میراث اس کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی ازواج مطہرات کا اس میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ دین اعتبار سے آپ اور آپ کی ازواج مطہرات دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ حق رکھتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ان کے دینی رشتے کے باوجود میراث میں شریک نہیں کیا گیا، تو منہ بولے بیٹے کو محض زبان سے بیٹا کہہ دینے کی بنا پر میراث میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ البتہ ان کے ساتھ نیکی کا ارادہ ہو تو ان کے لیے اپنے ترکے کی تہائی حصے کی حد تک وصیت کی جا سکتی. یہ کلام ایسا ہے کہ واقعی کول کول کے بولتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. یعنی مطلب ہے کہ نہیں ایسا کرا انصاف، ایسی بالکل واضح بات جس میں ذرا بھر بھی جھول نہیں چھوڑا جاتا، یعنی یہ والی بات ہے. اب دیکھیں مثال کیسے دی ہے. مثال ایسی دی جیسے ہوتا ہے نا، کوئی چیز آپ مطلب جاننے چاہتے ہیں تو اس کو بہت میگنیفائی کر کے دیکھتے ہیں، بڑا کر کے دیکھتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس طرح مثال اتنی اونچی ہستی کی دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی، کہ ان کے ساتھ اگر قلبی تعلق نہیں ہے تو کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ تو ہے. تو اب پیر فقیر اور استاد اور جو سب ہے وہ سب محترم رشتے ہیں، لیکن وہ سب اس سے پیچھے ہیں، اس سے تو پیچھے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اگر مطلب یہ ان کو میراث میں شریک نہیں کیا جاتا، تو کسی اور کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ پھر چونکہ بات چل رہی ہے متونہ کی، جن کو باقاعدہ منہ بولا بیٹا بنایا جاتا ہے، تو منہ بولا بیٹا جو ہے وہ تو صرف بولنے سے ہی ہے، وہ تو اس میں تو اور کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کو کیسے میراث میں شریک کیا جا سکتا ہے؟ اس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، بہت اہم بات. وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز چل رہی ہے کہ بعض لوگوں کو بہت قریب کر دیا جاتا ہے، مثلا بہن بنایا جاتا ہے، بھائی بنایا جاتا ہے، بیٹا بنایا جاتا ہے، بیٹی بنایا جاتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان بن چلتی ہے. بالخصوص یہ مثال کے طور پر یہ جو لاوارس مطلب جو ہوتے ہیں نا، مطلب یعنی لاولد ہوتے ہیں، ان نے کسی کو پالا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے. بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، بہنوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، مختلف باتوں پر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کو دے جن کے ساتھ وہ زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی میراث میں ان کو شریک کر لے، مرگو ہے کہ ان کے لیے کہ وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ان کو مل جائے. اور یہ جو بھائی وغیرہ بہنیں ہیں یا دوسرے، بالکل بعض دفعہ کزنوں تک بات چلی جاتی کہ بھائی بھی نہ ہو تو پھر ان تک اثبات مطلب وہ آ جاتے ہیں نا، تو پھر کزنوں کے ساتھ تو بڑے سبرس قسم کے مختلفات ہوتے ہیں. تو کیس کا دل چاہتا ہے کہ میرے کزنوں کو میرا میراث پہنچ جائے. تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ میراث میں ان کو تقسیم کرنا چاہیے، مطلب شامل کرنا، تو شریعت نے حکم کر لیا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، لہذا اب تو اس کے اوپر سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کیا عمل ہو سکتا، نہ قانون میں نہ شریعت میں، یعنی پاکستانی قانون میں بھی اس کی جواز نہیں ہے اور شریعت میں بھی اس کا جواز نہیں ہے، لہذا اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا. البتہ ایک چیز ضرور ہے جس سے خبردار کیا گیا، وصیت کا اجازت دی گئی، ایک تہائی کے اندر وصیت کی اجازت دی گئی، آپ کسی کے لیے بھی وصیت کر سکتے ایک تہائی کے اندر. لیکن اگر آپ نے وصیت میں اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنے کی نیت کی ہے، اس وجہ سے آپ وصیت کر رہے ہیں، تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ 60 سال تک عبادت کرتے ہیں لیکن اخیر عمر میں کسی کو محروم کرنے کی وجہ سے کسی کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، وہ سارے عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. یعنی یہ چیز اب بھی ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وصیت ہی آدمی اس 1/3 کی اس طرح کر لے کہ جس میں کسی کو محروم کر، یعنی وصیت اس لیے کر لو، اپنے محبت کی وجہ سے کر سکتے ہو لیکن کسی سے نفرت کی وجہ سے نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اپنی محبت کی وجہ سے کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ آپ کو 1/3 کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کسی کی نفرت کی وجہ سے نہیں کرنی ہے. جو حق اس کو اللہ دینا چاہتا ہے، تم کسی نفرت کی بنیاد پر اس کو جو ہے نا وہ مطلب انکار کرنے کا جو ہے نا مطلب آپ سوچو گے تو اس میں بڑے خطرات ہیں. یہ حدیث شریف بہت ہے. ہمارے حاجی فاروق سکروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائیں، ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تنہائی میں، شاہ صاحب ایک مشورہ کرنے آپ سے، یہ جی بتائیں، ایک بیوہ ہے جو مجھے ایک مطلب بہت بڑے اماؤنٹ کا خانقاہ کے لیے دینا چاہتی ہے، تو میں کیا اسے لے لوں؟ مطلب ظاہر وہ کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے خانقاہ کی. میں نے کہا حضرت سوری تحقیق کر لے، کہیں کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت سے تو نہیں کر رہی ہے، اگر وارثوں کے ساتھ لڑائی ہو تو اس وجہ سے تو نہیں کر رہی، بس صرف آپ اتنا مطلب، کیونکہ وہ وصیت بھی نہیں ہوگی، وہ تو ویسے ہی دینا ہوگا نا، ہدیہ دینا ہوگا، تو ابھی تو زندہ ہے، تو اس کی تحقیق کر لے کہیں ان کے اپنے میں لڑائی وغیرہ تو نہیں جس کی وجہ سے محروم کرنے کی وجہ سے کر رہی. تو اتنے خوش ہوئے، کہتے شاہ صاحب جزاک اللہ، آپ نے مجھے بچا دیا، میں اب یہی کروں گا، مطلب یہ کہ میں اس سے ابھی فوراً ہی پیسے نہیں لوں گا بلکہ میں احتیاط کروں گا، دیکھوں گا کہ وہ کیا حالات ہیں. پھر میں یہ حدیث شریف حضرت کے سامنے بیان کی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات ہے کہ ایسے معاملوں میں بہت خیال رکھنا چاہیے. تو دیکھیں یہاں پر بھی بہت یعنی زبردست مطلب جو ہے نا بات فرمائی ہے کہ اس میں کوئی غلطی کا گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی کر لے تو اب دیکھو 60 سال کی بعد اگر کسی کی کسی وجہ سے ضائع ہو جائے تو یہ کوئی معمولی بات ہے. ہاں جی، اس وجہ سے ہم لوگ کو شریعت کی جو بات ہے نا اس میں بالکل دو ٹوک انداز میں کام کرنا چاہیے. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہاں جی ہاں جی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. ہاں جی، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ اصل میں یہاں پر بات ہے کہ جو عہد لیا گیا وہ کیا لیا گیا، وہ یہ کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچ جائے، مطلب اس کے اندر کوئی جھول باقی نہ رہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے، جو بھی ہے بس وہ ٹھیک ٹھیک ان پر اس حجت تمام ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ کرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کس قدر سچائی سے کام لیا، اور اگر انبیاء کرام اپنے عہد کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک ٹھیک ٹھیک نہ پہنچاتے تو ان پر حجت قائم نہ ہوتی اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے باسپور فرماتا، کیونکہ حجت تمام کیے بغیر کسی سے باسپورس کرنا اس کے انصاف کے خلاف۔ یہی بات اصل میں دیکھیں نا، یعنی قرآن میں بعض باتیں ایسی بھی آئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً نہیں چاہتے تھے کہ ایسا سامنے آئے، طبعاً آخر دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یعنی بشر تھے نا، تو بشریت کے لحاظ سے جیسے وہ زینب رضی اللہ کے ساتھ نکاح کا معاملہ یا کچھ اور اس طرح بات، لیکن اللہ پاک نے کھول کھول کے بیان فرما دیا، تو اس میں یہ ہے کہ یعنی جو بات پہنچانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی بات چھوڑتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ذرا اس کی تشریح بہت ضروری ہے، مطلب کیونکہ اگرچہ ایک آیت ہے لیکن اس کے بہت کنسیکوینسز نکلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء سے عہد تو لیا گیا اور اس عہد لینے کو بار بار بیان کیا گیا تاکہ اس قرآن پر اور تمام کتابوں پر پکا یقین ہو اور اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی رہنے کی کوئی شک نہ ہو، یہ بات۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ انبیاء نے ایسا نہیں کیا یا کوئی درمیان میں کوئی چیز رہ گئی ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ اس کے تو اللہ پاک نے گواہی دی۔ ہاں جی، تو بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا تھا کہ اگر آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ نہیں، تو یہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا، تو اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے نہیں بیان فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو باتیں فرمائی پھر کیوں فرماتے؟ ہاں جی، تو یہ اپنے ذہن کی گند جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مطلب یہ حق بیان نہیں کیا تو پھر ایسا کچھ اس طرح مطلب آیات کریمہ ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ یہ والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کھول کھول کے بیان کی اور پھر تمام صحابہ سے باقاعدہ گواہی لیے حج کے موقع پہ کہ کیا جو اللہ کا جو حکم تھا وہ سب میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، تو سب نے باواز بن کے نہ صرف پہنچایا بلکہ حق ادا کیا ہے، تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اے اللہ تو گوارے نا، اے اللہ تو گوارے نا، اے اللہ تو گوارے نا، یہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں پہنچائی ہیں، اس وجہ سے جن کا عقیدہ فاسد اس قسم کی باتیں سوچتا ہے تو انتہائی غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔